سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وعلى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات على محمد وآل محمد. برادران عزیز و خواران محترم، فلسفہ شہادت در ضمن داستان شہادت، میں نے آپ کی خدمت میں کل جو باتیں گزارش کی تھیں اگر آپ اس کو ری کیپ کریں کہ امام مظلوم پہلی محرم کو حر کے رسالے کا سامنا کرنے کے بعد دو محرم کو کربلا میں داخل ہوئے اور وہاں پر پڑاؤ ڈالا، اور وہاں سے پھر سلسلہ وہ شروع ہوا کہ جس میں عبید اللہ ابن زیاد نے شہر کوفہ میں عمر سعد کو کمانڈر ان چیف بنانے کا فیصلہ کیا. ابتدائی انکار کے بعد رائے کی حکومت کا لالچ غالب آیا اور وہ اتباع ہوا کی منزل ہے کہ جہاں پر اس نے قتل امام حسین علیہ السلام کا بار اٹھانے کا فیصلہ کیا. تین محرم کو عمر سعد آ چکا اور اب اس کے بعد گفتگو، مذاکرات، پیغام ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، یہاں تک کہ پھر آپ دیکھیں گے کہ بالآخر نو محرم جب آئی ہے، جبکہ سات محرم کو پانی بند کیا جا چکا اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ بیعت اور یا پھر امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا جائے گا، تو نو محرم کی شام کو اعلان جنگ ہو چکا. جب شمر باقاعدہ پیغام لے کر آ گیا کہ اب کسی قسم کی رعایت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس خط کے اندر تو پامالیے امام مظلوم کا بھی حکم موجود تھا کہ جب قتل کر دینا تو حسین ابن علی کو پامال بھی کرتے نا ان کے لاشے کو، تو انتہائی سخت آرڈرز وہ لے کر آیا، جس کے بعد اس کی طرف سے اعلان حرب اور اعلان جنگ ہو جاتا ہے. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی وہ گفتگو جو کل میں آپ کے سامنے عرض کر چکا، جناب ابو الفضل عباس کے ذریعے سے پھر ایک مرتبہ مذاکرات اور پھر ایک مرتبہ یہ پیغام کہ جنگ کو ملتوی کیا جائے ایک رات کے لیے، اور اس شب میں ہم پروردگار عالم کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، خداوند متعال سے راز و نیاز کرنا چاہتے ہیں. اور امام مظلوم نے اس رات عبادت پروردگار اس شان سے کی کہ لہم دوی کا دوی نہل، کہ جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے سے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے، خیام حسینی سے تسبیح و تمجید و حمد الہی کی آوازیں آ رہی تھیں، کہیں پر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، کہیں پر مناجات کی جا رہی ہیں. اور اس شب میں ایک اور کام جو امام نے کیا کہ اپنے ساتھیوں سے توقع بیعت کو ہٹا لیا کہ تم آزاد ہو، اگر تم اب بھی جانا چاہو تو میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ سب نکھرے ہوئے افراد تھے، سب فلٹرڈ افراد تھے، سب خلوص کے پیکر تھے، اور اس حد تک خلوص کے پیکر تھے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی اس موقع پر حسین ابن علی کو چھوڑ کر نہیں گیا. یہ ایک بہت دلچسپ پہلو ہے. حضرت جناب آیت اللہ علامہ سید علی نقی صاحب کا ایک مستقل رسالہ اس موضوع پر ہے کہ ایک اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو تعداد کم ہے، امام حسین کے ساتھیوں کی تعداد بہت کم ہے، 72 مشہور تعداد، 100 سے زیادہ، 200 سے کم. اسی عشرۂ مجالس کے اندر میں نے کئی مرتبہ اس فیکٹ کی طرف آپ کو متوجہ کیا، مگر یہ جو اتنی کم تعداد ہے وہ بھی ایک دوسرے رخ سے اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑی تعداد، اور وہ ہے پرسنٹیج کے اعتبار سے. اور وہ کون سی پرسنٹیج ہے کہ اگر آپ نظر ڈالیں، یہ جو حسین ابن علی کہہ رہے ہیں نا کہ جیسے ساتھی مجھے دیے خدا نے ویسے ساتھی نہ میرے جد مصطفیٰ کو ملے، نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے، نہ میرے بھائی حسن مشتبہ کو ملے. آپ ذرا غور کیجئے کہ اس کے پیچھے ایک بہت واضح میسج ہے کہ اگر آپ اکثریت کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو اکثریت اتنی نکھری ہوئی پرسنٹیج وائز آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. आप कहीं पर विश्वास को चेक कर लें। बहरहाल कुछ ना कुछ अफराद आपको नजर आएंगे जो ढिलमिल यकीन वाले हैं, कुछ खौफजदा हैं, कुछ बुजदिल हैं, कुछ इस हद तक हैं कि मैदान जंग से फरार इख्तियार कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। मगर ऐसे सुथरे और ऐसे निखरे हुए अफराद के जो शब में हुसैन इब्ने अली कह रहे हैं कि मैंने तुम पर से बैअत का तौक हटा दिया, जाओ जहां चाहो चले जाओ। हुसैन उनको जिंदगियां वापस कर रहे थे और वो अपनी जिंदगियों को फिर हुसैन के कदमों में निसार कर रहे थे। उसमें कोई एक भी हमें पीछे हटता हुआ नजर आया? ये जो परसेंटेज है ये आपको कहीं और नजर नहीं आएगा कि 100% 100% 100% वो सबके साथ। तो इमाम मजलूम उस रात के तमाम तर वाक्यात के बाद फिर बिल आखिर जब फजर की नमाज का वक्त होता है, तब कौले मीरानीज के जब कता की मुसाफत शब आफ्ताब ने, जलवा किया शहर के रुखे बेहिजाब ने, देखा सुए फलक शह गर्दों रिकाब ने, मुड़कर सदा दी उन रफीकों को उस जराब ने, आखिर है रात हमदो सनाए खुदा करो, उठो फरीजाए सहरी को अदा करो। तो अब ये नमाज फजर का वक्त आ गया, और जब नमाज फजर का वक्त आया तो आप जानते हैं कि वो मशहूर जो कौल है कि उसके मुताबिक इमाम ने अपना जो रूटीन का मौज़िन है जिसका नाम था हज्जाज बिन मसरूख, उसको फ़िलहाल कुछ देर के लिए उसकी जिम्मेदारियां मौकूफ़ कर दी। यानी अगर आपके जहन में, तो मैंने गुजारिश की थी कि जब हुर के रिसाले ने रास्ता रोका था और जहर की नमाज का वक्त आया, तो इमाम ने हुर से ये कहा कि तुम अलग नमाज पढ़ाना चाहोगे या हमारे साथ जमात में शरीक होना चाहोगे। वहाँ पर भी सराहत कि उस मौके पर इमाम के इस रेगुलर मौज़िन ने आज़ान देने का फरीज़ा अंजाम दिया था, हज्जाज जिसका नाम। लेकिन अब इस मौके पर तो मशहूर कौल है उसके मुताबिक इमाम ने जनाब अली अकबर से कहा कि बेटा अली अकबर, गोया हुसैन ये कह रहे हैं कि शबीए रसूल चेहरे की हद तक तो हो, मगर लहजा रसूल में अज़ान देकर एक मरतबा फिर हुज्जत तमाम करो। आज ये अज़ान सुबह इस तरह से सुने कि इन्हें लहजा रसूल सुनाई दे। और जनाब अली अकबर ने अज़ान सुबह कही, अज़ान सुबह दी, और फिर इमाम मजलूम ने नमाज फजर की जमात की इमामत करवाई। ये आखिरी नमाज है हुसैन इब्ने अली की ज़िंदगी की जो इमाम ने कुछ सुकून से अदा की। यानी अगर आप तवज्जो कर पाएं कि इसके बाद भी इमाम ने नमाज़ें पढ़ी हैं, जहर की नमाज़ पढ़ी है, असर की नमाज़ पढ़ी है, मगर आप गौर फरमाइएगा, वज़ू के लिए पानी तो इस वक्त भी मौजूद नहीं, मगर तयम्मुम के साथ ही सही, मगर इमाम ने बाकायदा सफ़े मुरत्तब है, साथी मौजूद हैं, इमाम बाकायदा एहतमाम के साथ सुकून के साथ अपने साथियों को फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। मगर इसके बाद जो जहर की नमाज़ है वो आप जानते हैं कि किस तरह से हुई, कि साथी आगे खड़े हुए हैं और उनके सीनों पर तीर लग रहे हैं और इमाम नमाज मुकम्मल करा रहे हैं। और फिर बकौल अल्लामा सैयद अली नक़वी साहब के वो फरमाया करते थे कि फजर की नमाज इस शान से है और जहर की नमाज बहरहाल मुकम्मल तो हुई, मगर जब असर की नमाज की बात करेंगे तो ना क़याम का पता है ना रुकू का पता, उस वक्त तो बस सजदे का पता है कि हुसैन ने सजदे में सर रख दिया। ये इमाम मजलूम की जो असर की नमाज है वो तो बहुत ही गैर मामूली तनहा है और इस शान से है। तो जो फजर की नमाज है वो इमाम ने पढ़ाई, और ऐसा नहीं है, यानी अब ये मैं ख़ास तौर पर अपने नौजवान दोस्तों को और बच्चों को मुखातिब कर रहा हूँ, कि ऐसा नहीं है कि फजर की नमाज मुकम्मल हुई और उसके साथ ही जंग शुरू हो गई। जी नहीं, अभी जंग में वक्त है। इमाम ने उसके बाद मुनाजात की है, परवरदिगार आलम की बारगाह में राज़ो नियाज़ किया है, और उसको अगर आप कंपेयर करें जनाब मसीह अलैहिस्सलाम की दुआ के साथ, देखिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सफरिंग्स भी कम नहीं हैं, उन पर आने वाले मसाइब भी कम नहीं हैं। अगरचे हम मसलूब होने के तो कतन कायल नहीं, इसलिए कि कुरान मजीद के अंदर सराहत मौजूद है कि मा कुतलू व मा सुलेबू वलाकिन शुब्बिहा लहू, परवरदिगार ने सराहत की है कि ना उनको कत्ल किया गया और ना ही उनको सूली पर चढ़ाया गया, वो क्रूसीफाई नहीं हुए, वलाकिन शुब्बिहा लहू, लेकिन उन जैसी एक सूरत वाले शख्स को उनकी सूरत देकर मामले को सस्पिशियस उनके लिए बना दिया गया। मगर मैं गिवन लेता हूँ उस मुनाजात को जो कि न्यू टेस्टमेंट के अंदर आपको नज़र आएगी कि मसीह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से वहाँ पर जो मुनाजात लिखी हुई है, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने का सोच भी नहीं सकता। उनका जो मर्तबा और मकाम है क्या कहना, जनाब मसीह अलैहिस्सलाम उलुल अज़म रसूल हैं, मौजज़ाना तौर पर उनकी पैदाइश हुई है, तनहा माँ से पैदाइश हुई है, बग़ैर किसी बाप के इन्फ्लुएंस के उनकी पैदाइश हुई है, और माँ भी उनकी गैर मामूली शख्सियत हैं जनाब मरियम मुक़द्दस, कितनी बड़ी शख्सियत है जनाब मसीह अलैहिस्सलाम की। مگر بہرحال مسیح مسیح ہیں، عیسیٰ عیسیٰ ہیں، حسین فخر عیسیٰ فخر مسیح ہیں. معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ ان مناجات کو کمپیئر کریں کہ ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام کی مناجات جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ بالآخر ان زحمتوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے کہ اللہ اللہ لما شبقتنی، کہ اے میرے خدا کیوں تو نے مجھے ترک کر دیا، کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا. یہ بالکل نازبرداری کا وہ انداز ہے کہ جس میں جیسے ماں سے کبھی بچہ مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، حالانکہ ماں نے چھوڑا نہیں ہوتا مگر بچہ اپنے انداز سے ماں سے گفتگو کرتا ہے. تو جس طرح بچے کو ماں سے گفتگو کرنے کا حق ہے، بندے کو رب سے گفتگو کرنے کا حق تو ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بہرحال ان تمام مصائب سے مغلوب ہو کر بالآخر یہ جملہ کہہ دیا کہ اللہ اللہ لما شبقتنی، کہ اے میرے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا، یعنی میں اتنی زحمتوں میں ہوں، کیا تو نے مجھے چھوڑ دیا، کیا تو نے مجھے ترک کر دیا. ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام کی یہ مناجات ہے اور دوسری طرف حسین ابن علی کی مناجات کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی مناجات آپ نے سنی، حسین علیہ السلام پروردگار کو مخاطب کر کے شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ انتا ثقتی، اے پروردگار تجھ ہی پر تو میرا بھروسہ، ہر مشکل میں تجھ ہی پر تو میرا بھروسہ ہے، اور اگر امید ہے تو امید بھی مالک تجھ ہی سے تو ہے. اور کس سے؟ کتنی ہی ایسی مشکلات آتی ہیں کہ جہاں پر دوست بھی ساتھ نہیں دے پاتے، اس موقع پہ اگر کوئی ساتھ دیتا ہے تو وہ تیری ذات ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مناجات اور یہ حسین ابن علی کی مناجات. اور پھر اس کے بعد امام مظلوم نے ان مناجاتوں کے بعد، ان دعاؤں کے بعد فوراً جنگ ابھی بھی شروع نہیں ہوئی. ایک بات تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ امام حسین علیہ السلام یہ جانتے ہوئے کہ شہادت ہونی ہے، میں نے کئی مرتبہ گزارش کی کہ یہ علم ہوتے ہوئے کہ شہادت ہونی ہے، سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اگر کوئی توقع کر رہا ہے کہ حسین ابن علی سرنڈر کریں گے، گیو ان کریں گے، بالکل بھی نہیں. یہ چیز حسین ابن علی کی لغت میں نہیں ہے کہ سرنڈر کر دیا جائے، بالکل بھی نہیں. امام نے سرنڈر نہیں کیا. امام مظلوم جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ شہادت ہے اور اس کے لیے وہ بالکل تیار ہے، مگر بھرپور مقابلے کے بعد، زبردست مقابلے کے بعد. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ پورا اہتمام کیا، یعنی خیموں کو جب ہم خیمے کہتے ہیں اور خیمہ بستی کہتے ہیں یا خیمہ گاہ کہتے ہیں تو شاید بعض ذہنوں کے اندر ایک آدھ خیمہ آ جاتا ہے کہ جیسے خیمہ لگا ہوتا ہے کسی جگہ پر. نہیں، یہ پورا ایک سلسلہ تھا جو قائم کیا گیا تھا، جس میں بیویوں کے خیموں کے آگے بھی خیمے موجود تھے جو پروٹیکشن کے لیے تھے، اور ان خیموں کو بھی اس طریقے سے آپس میں انٹرلیس کیا گیا تھا کہ تناب اندر تناب، ان کو رسیوں کے ذریعے سے پیچھے یوں مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا کہ پیچھے کی طرف سے ایک مضبوط دیوار خیموں کی بن جاتی تھی. وہ خیموں کی دیوار کوئی معمولی دیوار نہیں تھی، کمزور دیوار نہیں تھی، اس لیے کہ بعد میں جنگ کے دوران اس کا امپیکٹ ہے کہ جو ظاہر ہوا. اور پھر اس کے بھی آگے، یعنی پھر میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ چاروں طرف ایک طرح سے ایک باؤنڈری وال ہے، درمیان میں کسی مقام پر بیویوں کے خیمے ہیں، اور ان کے بھی پیچھے پھر ایک اور خیمہ اس انداز سے ترتیب سے لگا ہوا ہے کہ اس کی آپس میں انٹر لیسنگ اس کو دیوار سی بنا دیتی کہ جس کو عبور کرنا اتنا آسان نہیں. اور پھر اس کے بھی آگے ایک خندق ہے کہ جس کو کھودی گئی اور اس کو خس و خاشاک سے پاٹ دیا گیا، اور اس کے اندر پھر آگ لگائی گئی تاکہ اس کے ذریعے سے اس خندق کے اندر آگ روشن ہو جائے اور کوئی اس آگ کو عبور کر کے بیبیوں کو کسی قسم کا صدمہ نہ پہنچا سکے. یہ پورا ایک انتظام ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے خیموں کے حوالے سے کیا تھا. اور صرف اتنا نہیں کہ انتظام کیا تھا، اب ظاہر ہے کہ یہاں پر اگر ایک انتظام ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی تو پوری کوشش ہو رہی ہے کہ دیکھا جائے کہ کہاں سے پینیٹریٹ کیا جا سکتا ہے، کہاں سے حملہ کیا جا سکتا ہے، جنگ کے دوران کہاں سے اقدام کیا جا سکتا ہے. تو ان تمام تر چیزوں کا جائزہ لینے کے لیے خود شمر آیا، اور اس نے دیکھا کہ یہ خیموں کے پیچھے کی طرف، دور سے ہی وہ دیکھ رہا تھا لیکن اتنا قریب آ چکا تھا کہ بہرحال اس کی آواز پہنچ سکتی تھی. اور اس نے اس سارے منظر کو دیکھا کہ جہاں پر باقاعدہ خندق ہے اور خندق کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، تو اس نے تنزن ایک جملہ امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ اے حسین، تم نے جہنم سے پہلے دنیا ہی کے اندر آگ کا انتظام کر لیا. یہ سخت گستاخی کا جملہ تھا، یہ سخت توہین کا جملہ تھا کہ جو شمر کی طرف سے ادا ہوا تھا. मैं एक और जगह पर भी ये अर्ज कर रहा था कि अगर शिमर को आप देखना चाहें ना तो दुश्मन तो है, तो दुश्मन तो सारे हैं, दुश्मन तो हमारे साथ भी है, दुश्मन सारे हैं, मगर शिमर जैसे दुश्मन के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करना चाहूंगा, ओबाश। एक ऐसा दुश्मन है कि दुश्मन भी है मगर दुश्मनी के साथ साथ ओबाश भी है, यानी कई मर्तबा एक दुश्मन दुश्मनी के बावजूद खुद अपनी तहजीबी कुछ अकदार होती हैं कि जिनका वो ख्याल करता है, वैल्यूज होती हैं कि जिनका वो ख्याल करता है, मगर शिमर उस कैटेगरी के अंदर भी नहीं आता, वो उन अकदार से भी बिल्कुल आरी है, यानी जो आप कहने कि दुश्मन है मगर कुछ वजादार दुश्मन है, बुग्ज है उसके दिल में, नफरत है उसके दिल में और भरपूर नफरत है, मगर कुछ उसकी वैल्यूज हैं कि जिसका वो ख्याल रखता है। लेकिन बाज़ औक़ात दुश्मन ऐसा दुश्मन होता है कि बुग्ज भी है नफरत भी है मगर नफरत और बुग्ज के साथ साथ उसके पास अकदार और वैल्यूज बिल्कुल भी नहीं, किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं। इसको अगर आप इस जमाने के अंदर समझना चाहें कि कोई इससे मिलता जुलता कैरेक्टर है तो मैं कहूंगा डोनाल्ड ट्रंप को आप देख लीजिए। आप अगर डोनाल्ड ट्रंप को अगर आप देखें तो ऐसा ही लगेगा, उसकी गुफ्तगू अगर आप सुने कि जिसके अंदर ना कोई वैल्यूज है ना कोई अकदार है किसी किस्म आपको नजर नहीं आएगी। और उसके साथ साथ अगर आप दूसरा नाम शामिल करना चाहें तो नेतन्याहू को आप शामिल कर लीजिए, बिन गुवेर को आप सुन लीजिए, तो और आपको अंदाजा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उनके अगर आप ट्वीट्स खाली पढ़ लें तो आपको अंदाजा होगा कि ये किस कमाश के लोग हैं। यानी इससे पहले भी ओवल ऑफिस के अंदर जो सुदूर आए हैं, हम उनके इंटरव्यूज भी सुनते रहे, उनकी तकारीर भी सुनते रहे, हमने सुना है कि जॉर्ज बुश कैसे बात करता था, हमने सुना है कि बिल क्लिंटन कैसे बात करता था, हमने यूके के अंदर टोनी ब्लेयर को भी सुना है कि वो किस तरीके से गुफ्तगू करता था, हमने उनकी टॉक्स देखी हैं, हमने उनके स्टेटमेंट्स पढ़े हैं। उस जमाने में ट्वीट का रिवाज नहीं होता था, लेकिन ये कि बहरहाल उनके इंटरव्यूज वगैरह ये तो कोई नई चीज़ तो नहीं है, हम सुनते थे। ओवल ऑफिस से क्या स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो भी हम देखते थे, तो वो दुश्मनी तो कर ही रहे थे। उस जमाने में कौन से वो फलस्तीन के हमदर्द थे, उस जमाने में वो कौन से हिजबुल्ला के हमदर्द थे, उस जमाने में वो कौन से ईरान के लिए करम खैर कहते थे, मगर इन सब के बावजूद जो उनकी गुफ्तगू होती थी उसके अंदर ये आमियानापन नहीं होता था जो ओबाशों वाला अंदाज इस वक्त आपको नजर आता, उसके अंदर ये अंदाज आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये शिमर को अगर आप कंपेयर करना चाहें तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो शिमर का अंदाज, उसने देखा कि इन्होंने खुद अपने दिफा के लिए खंदक के अंदर आग रोशन की हुई है, तो वहां पर उसकी तरफ से जवाब किया है, उसकी तरफ से तबसरा किया है, क्या हुसैन तुमने जहन्नम की आग से पहले दुनिया ही के अंदर आग का इंतजाम कर लिया। ये आज आप मुसलसल देखेंगे, शिमर के चंद स्टेटमेंट्स इस तरह के और भी आएंगे। उस मौके पर इमाम मजलूम ने जवाब देना जरूरी समझा कि अंत औला बिहा सलिया, इमाम ने फरमाया कि जहन्नम, जहन्नम में दाखिले का तू ज्यादा हकदार है। ये जब बातें हो रही थी उस वक्त जनाब मुस्लिम बिन औसजा असदी वो करीब थे, उन्होंने इमाम हुसैन से कहा कि फरजंद रसूल ये शिमर है, अगर आप इजाज़त दें ये बिल्कुल मेरे निशाने पर है, अगर आप इजाज़त दें तो अभी ये एक तीर की मार है, मैं कमान से तीर रिहा करूँगा और ये यहीं पर फिन्नार व सकर हो जाएगा, ये मर जाएगा, और अब आप हुसैन इब्ने अली की अकदार देंगे, यानी नौ मुहर्रम तासुआ वो सब गुजर चुका है, और अब इमाम मजलूम फरमाते हैं ए मुस्लिम बिन औसजा मैं अब भी पसंद नहीं करता कि इस आलम में भी जंग की इब्तिदा मेरी तरफ से। आप अंदाजा कीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फरामीन, इमाम हुसैन के स्टेटमेंट्स, खुतबात निकाल कर देख लीजिए तो आपको अंदाजा होगा। मालूम है कि शहादत होनी है, बिल्कुल पूरी हिम्मत है, जवां मर्दी है, बहादुरी है, सब कुछ है, मगर उसके बावजूद इमाम अमन को मौका देना चाहते, वो चाहते हैं कि कोई मुझ पर जारहियत का इल्जाम न लगा सके। लिहाजा अब उसके बाद आप देखेंगे कि ये जंग शुरू होने में अभी भी कुछ वक्त, अगर आप फजर की नमाज से लेकर जंग के आगाज तक का पीरियड अंदाजा करना चाहें तो तकरीबन 8:30 बजे इस वक्त तक जंग शुरू नहीं हुई, और इमाम ने इस दौरान एक खुतबा इरशाद फरमाया। इमाम का खुतबा, जुहैर इब्ने कैन का खुतबा, बुरैर का खुतबा, और फिर उसके बाद हुर का इमाम हुसैन की तरफ आना, ये अभी बाकी है जिसके बाद फिर जंग शुरू होगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नाका मंगवाया, नाका ऊंट या ऊंटनी, ये खुद अमन का जानवर माना जाता है, यानी अरब कल्चर के एतबार से अगर आप देखें तो एक है फरस, घोड़े के लिए जो अरबी का लफ्ज़ है उसमें एक लफ्ज़ है फरस, मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ यही एक लफ्ज़ है, खैल भी अरबी के अंदर घोड़े को कहा जाता है, लेकिन उसको फरस कहने की वजह کہ جو گھوڑا ہے اس کی فراست بہت مشہور ہے, یعنی فراست کا مطلب ہے کہ ذہین جانور, اور جنگ کے میدان میں یہ آدھا سپاہی مانا جاتا ہے. یعنی اگر ایک انسان اس کے پاس سواری کا جانور گھوڑے کی صورت میں موجود ہے تو یہ صرف سواری کا جانور نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ سوار ہو گئے اور چلے گئے میدان جنگ کے اندر تو یہ بس پہنچانے کا کام کرتا ہے, نہیں, یہ جنگ کے اندر معاونت کرتا ہے. اور انصاف کی بات یہ ہے کہ ذوالجناح کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں گے, امام حسین علیہ السلام کا میدان جنگ کے اندر اس نے ساتھ دیا. ایون جب امام مظلوم گر گئے اس وقت بھی اس نے اپنی ٹاپوں سے کئی دشمنوں کو کچلا ہے. لہذا بطور عمومی اگر آپ دیکھیں تو جو گھوڑا ہے اس کو جنگ کا جانور مانا جاتا ہے کہ یہ جنگ کا رہوار ہے, جنگ کی سواری. اس کے مقابلے میں جو ناکہ ہے اس کو امن کی علامت مانا جاتا تھا, کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ لڑنے کے لیے نہیں آیا. کچھ ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں لیکن یہ کہ بطور مجموعی اس معاشرے کے اندر ناکے پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ امن کا پیغام ہے, لڑنے کے لیے نہیں آ رہا ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے ناکہ طلب کیا, باقاعدہ کہ ناکہ طلب کیا اور ناکے کو ممبر بنایا, ناکے پر سوار ہوئے اور دشمن کی طرف گئے, اور دشمن کی طرف جا کر اب امام حسین ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. یہ خطبہ دے رہے ہیں حسین ابن علی, اور امام نے جو خطبہ دیا ہے اس کے مندرجات, اس کے نکات بہت امپورٹنٹ. امام درمیان میں ایسی جگہ پر کھڑے ہیں کہ جہاں سے امام کی آواز خیموں تک جا سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دشمن تک بھی پہنچائی جا سکتی ہے. حسین ابن علی کے ساتھ کون ہے؟ عباس ابن علی بھی ہیں, جناب علی اکبر بھی ہیں. صراحت ہے کہ عباس اور علی اکبر دونوں اس وقت موجود تھے. حبیب ابن مظاہر وہ بھی وہاں پر موجود تھے, جناب زہیر وہ بھی وہاں پر موجود تھے. یعنی بنی ہاشم میں جناب عباس, جناب زہیر ابن قین, ان افراد کے ساتھ ان کے پروٹیکشن میں, مگر امام حسین ناکے پر اب سوار ہیں اور اب یہ کہہ کر چلے تھے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں, میں امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں, میں نہیں عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں. تو آپ دیکھیں گے کہ اس خطبے کے اندر بھی امام نے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا حق ادا کیا, اور وہ الفاظ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اس شان کے ساتھ کہ جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی, امام ارشاد فرماتے ہیں ایوہ الناس, اے لوگوں, اسمعوا قولی, مت کرو, لڑنے کے لیے آئے ہو نا, مگر میری بات سنو اور اس جنگ کے لیے جلد بازی کا مظاہرہ مت کرو. حتی اعزکم, یہاں تک کہ میں تم کو نصیحت کر لوں, یہاں تک کہ میں تم کو ہدایت دے سکوں اس حق کی روشنی میں کہ جو میں اپنے اوپر تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں. حتی اعتذر علیکم میں مقدمی علیکم, اور میں تم کو سمجھا سکوں کہ میں اس جگہ پر کیوں آیا. فَإِن قَبِلْتُمْ عُذْرِي, اگر تم میرا یہ عذر قبول کرو, وَصَدَّقْتُمْ قَوْلِي, اور میری بات کی تصدیق کرو, وَآتَيْتُمُونِي النَّصَفَ, اور میرے ساتھ انصاف سے کام لو, تعصب نہیں, عصبیت نہیں, بائسنس نہیں, کھلے دل و دماغ کے ساتھ میری بات سنو اور میرے ساتھ انصاف سے کام لو, کنتم بذلک اسعد, اس کا فائدہ تم کو ہوگا, تم سعادت مند بن جاؤ گے, اس کا فائدہ بالآخر تم ہی کو ہوگا, تم سعادت مند بن جاؤ گے. ولم یکن لکم علی سبیل, اور تم کو اندازہ ہوگا کہ مجھ سے لڑنے کی تمہارے پاس کوئی وجہ موجود نہیں, میرے خلاف تلوار چلانے کی تمہارے پاس کوئی ریزن, کوئی وجہ موجود نہیں ہے. وان لم تقبلوا, اور اگر میری بات تم قبول نہ کرو اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ تمہارے نزدیک قابل قبول نہ ہو اور تم انصاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو, تو پھر اس کے بعد اپنے تمام وسائل کو جمع کرو, مجھ پر ٹوٹ پڑو, مجھ سے جنگ کرو اور مجھے ذرا سے بھی مہلت مت دو. یہ قرآن کی آیت ہے کہ جس کو امام نے اس موقع پر انکارپوریٹ کیا. پھر اس کے بعد ایک اور آیت پڑھی, ان ولی اللہ, یقیناً میرا ولی تو اللہ ہے, الذی نزل الکتاب, کہ جس نے کتاب کو نازل کیا, وہ ہوا یتول الصالحین, اور وہ صالحین کا سرپرست ہے. یہ امام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا. جب امام کی گفتگو یہاں تک پہنچی تو خیمہ گاہ کے اندر آواز تو جا رہی ہے, خیموں سے بیویوں کے گریے کی آواز بلند ہوئی, بیویوں نے رونا شروع کیا, جس پر امام نے جناب عباس اور جناب علی اکبر سے کہا کہ بیویوں کو پیغام دو کہ کچھ دیر کے لیے اپنے گریے کو موقوف کریں آگے رونے کے بہت موقع آئیں گے. یہ الفاظ ہیں کہ ابھی اپنے گریے کو تھام لیں, ابھی اپنے گریے کو روکیں, آگے رونے کے بہت مواقع آنے والے ہیں. اب تو گریا مسلسل ہوگا. جب آواز گریا موقوف ہو گئی تو اب امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر اپنی بات کو شروع کیا. حمد خدا پیغمبر اکرم اور ان کی آل پر درود و سلام. راوی کے الفاظ جو ہیں ان کو ذرا نوٹ کیجئے گا. راوی کہتا ہے کہ واللہ اللہ کی قسم ما سمعت متکلمن قط, ہم نے کبھی ایسا بات کرنے والا نہیں دیکھا, نہ حسین سے پہلے نہ حسین کے بعد. ایسا بات کرنے والا جو اتنی بلاغت کے ساتھ بات کر رہا ہو کہ جیسی حسین ابن علی گفتگو کر رہے تھے. اور میں پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ جب حسین گفتگو کر رہے تھے تو 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے. میں ہمیشہ منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جتنے بھی خطبہ ہیں ان سب کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے کہ پانی رکھ دیا جاتا ہے. یہ پانی کیوں ہوتا ہے؟ کہ اگر خطیب دوران گفتگو کہیں پیاس کا احساس کرے اور اسے گلا تر کرنا ہو تو پانی موجود ہو. ہمارا سلام ہو عاشور کے دن کربلا میں خطبے دینے والے حسین ابن علی پر, کہ وہاں پر پانی پیش کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں تھا, وہاں پر بات کو پہنچانے کے لیے یہ مائک بھی موجود نہیں تھا. حسین ابن علی اپنی بات پہنچانے کے لیے ظاہر ہے کہ باواز بلند خطبہ دے رہے ہیں. 3 دن کی بھوک اور پیاس, اگر آپ حساب کتاب جوڑیں کہ 7 کو پانی بند ہو چکا تو 7, 8 اور 9, یہ 10واں دن چوتھا دن ہے, یہ 10واں دن چوتھا دن ہے. 3 دن ہو چکے. ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ 7 کو جب پانی بند ہوا تو کچھ نہ کچھ تو اسٹاک ہوگا, فوراً تو ختم نہیں ہو گیا ہوگا, یقیناً ہوگا, مگر وہ پانی حسین پی رہے ہوں گے یا وہ پانی بچوں کے لیے رکھ دیا گیا ہوگا کہ کچھ دیر کے لیے بچے تھوڑا سا اور پانی پی لیں. ممکن ہے کہ ان بچوں کے لیے یہ پیاس 10 محرم کے اختتام پر 3 دن کی پیاس بن جائے, مگر حسین ابن علی کے لیے تو آلریڈی یہ 3 دن کی پیاس ہو چکی, عباس کے لیے تو آلریڈی 3 دن کی پیاس ہو چکی, اب تو عاشور کا دن یہ چوتھا دن ہے. اور اب حسین ابن علی ارشاد فرماتے ہیں. اس خطبے میں امام نے اپنی باتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. پہلے مرحلے میں کہ میرے نام و نسب پر غور کرو کہ میں کون ہوں. پھر امام نے فرمایا کہ میرے فضائل کے بارے میں غور کرو کہ اللہ کے رسول نے میرے بارے میں کیا کہا. اور پھر تیسرے مرحلے کے اندر امام فرماتے ہیں کہ اب بتاؤ کہ لڑ کیوں رہے ہو, میرا جرم کیا ہے, میری خطا کیا ہے. یہ 3 حصے ہیں. سب سے پہلے امام کہتے ہیں کہ ذرا میرے نسب پر غور کرو, میں ہوں کون, من انا, ثم ارجعوا الى انفسکم, پھر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو. پہلے میرے نسب کے بارے میں غور کرو کہ میں کون ہوں, میرے ماں باپ کون ہیں, میرے نانا نانی کون, اور پھر اس کے بعد اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو اور اپنی مذمت کرو کہ کیا تمہارے لیے حلال ہو سکتا ہے. حل یحل لکم قتلی و انتہا کو حرمتی, یہ میری جو حتق حرمت تم کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہو, جو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو, کیا تمہارے لیے کوئی گنجائش ہو سکتی ہے. الستو ابن بنت نبیکم, کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں. یہ کیا کہہ رہے ہیں حسین ابن علی, سنیے, کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں, کہ میں کیا میں تمہارے نبی کے وصی کا بیٹا نہیں ہوں, کیا علی اور فاطمہ میرے ماں باپ نہیں, وہ ابن عم میں ہی, کیا میں ان کے ابن عم کا بیٹا نہیں ہوں, وہ اول المؤمنین باللہ, کیا میں اس علی کا بیٹا نہیں ہوں جو ایمان لانے والوں میں سب سے اول ہے. مولا کے فضائل بھی ساتھ ساتھ بیان کرنے شروع کر دیے. والمصدق لرسول ہی, میں اس علی کی بات کر رہا ہوں کہ کیا میں اس علی کا بیٹا نہیں ہوں کہ جس نے تصدیق کی تھی اللہ کے رسول کی ہر اس چیز کی جو وہ اللہ کے پاس سے لے کر آئے تھے, کیا میں اس علی کا فرزند نہیں ہوں. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اولیس حمزہ سید الشہداء ام ابی, کیا حمزہ سید الشہداء میرے بابا کے چچا نہیں ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے جناب حمزہ کو سید الشہداء کہا جاتا تھا, حسین ابن علی کی شہادت کے بعد حمزہ سمیت تمام شہداء تحت سیادت حسین ابن علی قرار پائے, مگر اس سے پہلے احد میں شہید ہونے والے جناب حمزہ وہ سید الشہداء کہلاتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ کیا حمزہ میرے بابا کے چچا نہیں. پھر ایک اور حوالہ, کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں. ذوالجناحین, کہ جن کو خدا نے 2 پر عطا کیے کہ جس کے ذریعے سے وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں, کیا یہ میرے چچا نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا برادران عزیز, یہ خطبہ کوفہ کے خطبات, شام کے خطبات, آپ سید سجاد کی گفتگو میں دیکھیں گے آپ کو اکثر نظر آئے گا. جہاں دوسرے حوالے ہیں انہی کے ساتھ ساتھ جناب حمزہ کا حوالہ, جناب جعفر طیار کا حوالہ آپ کو زیادہ تر نظر آئے گا. یعنی جناب حمزہ غیر معمولی شخصیت ہیں, جناب جعفر طیار ایک غیر معمولی شخصیت ہیں, ایکسٹرا آرڈنری, اور ان کا حوالہ دیا ہے تعارف کی منزل پر. یہاں پر حسین ابن علی نے بھی ان کا حوالہ دیا. تو فرماتے ہیں کہ کیا یہ سب کے سب مجھ سے نسبت نہیں رکھتے, میں ان سے نسبت نہیں رکھتا؟ یہ امام حسین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں ان تمام باتوں کے ذریعے سے, پیغمبر اکرم سے میرا تعلق, علی و زہرا سے میرا تعلق, یہ کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیے برادران عزیز, اس کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اگر فرض کیجیے کہ کوئی شخص بیمار ہو جائے, ایک تو ہے چھوٹی موٹی بیماری, اس کا تو کوئی نوٹس ہی نہیں لیتا نا, سیلف میڈیکیشن ہو جاتی ہے. سر میں درد ہوا, بخار ہوا, تو پیناڈول آپ خود ہی کھا لیں گے, تو پوچھنے بھی نہیں جائیں گے. لیکن اگر بیماری زیادہ شدید ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے علاج کر دیا, ایک ایسا علاج جو کوئی بھی ڈاکٹر کر لیتا ہے. آپ کی بیماری خدا نہ کرے زیادہ شدید تر ہے کہ جس کا علاج کوئی عام ڈاکٹر نہیں کر سکتا, آپ اسپیشلسٹ کے پاس چلے گئے, اب یہ معاملہ اور سیریس ہو گیا. آپ کو آپریشن کی ضرورت پڑ گئی اور آپریشن بھی ایک ہی ڈاکٹر ہے کہ جو شہر کے اندر کر سکتا ہے, تو اس ڈاکٹر کی اہمیت اور زیادہ ہو جائے گی. وہ ایک ہی ڈاکٹر ہے جو پورے ملک میں آپریشن کر سکتا ہے, اب مجھے بتائیے اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہو جائے گی, غیر معمولی ہو جائے گی. پوری دنیا میں بس ایک ہی سرجن اور ایک ہی ڈاکٹر ہے کہ جو وہ آپریشن کر سکتا ہے, اس کے علاوہ کسی اور کو وہ آپریشن نہیں آتا, اب مجھے بتائیے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہو. بہت زیادہ ہو. آپ نے اس کی فیس بھی دے دی, ایسا نہیں ہے کہ فیس نہیں دی, آپ نے لاکھوں روپے اس کی فیس بھی دے دی, اور اس نے آپ کا آپریشن کر دیا اور آپ صحت مند بھی ہو گئے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر جب آئے گا تو کیا آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے؟ کس بات کا شکریہ؟ آپ کہیں گے کس بات کا شکریہ, میں نے فیس دی ہے؟ نہیں, آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے. آپ کہیں گے جتنی بھی فیس دے دوں ایسا ڈاکٹر کہ جس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر کوئی میرے جسم کا علاج ہی نہیں کر سکتا, تو صرف فیس دینے سے اس کا حق تھوڑی ادا ہو سکتا ہے, مجھے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. شکریہ بھی آپ نے ادا کر دیا اور آپ اپنے گھر پر بھی آ گئے, مکمل صحت یاب ہو گئے, اور آپ اس کو فون کر کے پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے کہیں ملاقات کا وقت مل سکتا ہے؟ کہا کیوں, کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں. کہا کیوں, علاج تو آپ کا ہو گیا؟ کہا بالکل. فیس بھی آپ نے دے دی؟ کہا بالکل. شکریہ بھی آپ نے ادا کر دیا؟ کہا بالکل. مگر اس کے باوجود میرا دل یہ چاہتا ہے, میرا ضمیر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ فیس ادا کر کے, آپ کا شکریہ ادا کر کے بھی میں آپ کا حق ادا نہیں کر پایا. میں کوئی تحفہ آپ کے لیے لانا چاہتا ہوں, میں کوئی تحفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. اچھا بسم اللہ تشریف لائیے. کہا نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ بھی بتائیے کہ آپ کے گھر میں اور کون کون ہے, آپ کے بچوں میں کون کون ہے, آپ کے پوتے پوتیاں کون ہیں, آپ کے نواسے نواسیاں کون ہیں, میں ان کے لیے بھی کچھ تحفہ لانا چاہتا ہوں. کہ علاج تو ڈاکٹر نے کیا ہے, کوئی آپ سے کہے کہ علاج تو ڈاکٹر نے کیا ہے, یہ پوتے پوتیاں نواسے نواسیوں کے لیے آپ کیوں تحفہ لے کر جانا چاہتے ہیں؟ تو جواب یہ ملے گا کہ اگر پوتے پوتیوں کو تحفہ دوں اور اس کے ذریعے سے ڈاکٹر خوش ہو جائے تو یہی مانا جائے گا کہ میں نے ڈاکٹر کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے. اگر جسم کا علاج ڈاکٹر کر دے فیس لے کر, تو بھی اس کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک سمجھ میں آتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر پوری کائنات کے اندر ایک ہی ایسا طبیب ہو کہ جو روح کا علاج کر سکے, جس کا کلمہ پڑھتے ہوئے انسان صبح شام اپنی زندگی گزار رہا ہو اور اس نے کوئی فیس بھی نہیں لی ہو, اور جب فیس کا تذکرہ کیا ہو تو اجر رسالت کے عنوان سے صرف اور صرف ایک چیز مانگی ہو کہ میرے قرابت داروں سے مودت اور محبت اختیار کی. اس نے فیس کے طور پر کچھ بھی نہیں مانگا, مانگا تو صرف اتنا, قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربۃ, اور وہ بھی اس نے نہیں مانگا, خدا نے کہا تو اس نے بیان کر دیا کہ کہہ دیجئے کہ میں کوئی سوال نہیں کرتا ان زحمتوں کے عوض کہ جو ہدایت کی راہ میں میں نے برداشت کی ہے, الا المودۃ فی القربۃ, مجھے اجر اگر چاہیے تو صرف اتنا کہ میرے قرابت داروں سے مودت اور محبت اختیار کرو. اور اس کا بھی فائدہ تم کو ہوگا, ما سألتکم من اجر فہو لکم, قرآن کی آیت, کہ جو میں تم سے اجر مانگ رہا ہوں اس کا بھی فائدہ تم ہی کو ہوگا. تو حسین ابن علی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ حسین ابن علی کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے نسب پر غور کرو, یہ اجر رسالت ادا کرنے کا کون سا انداز ہے جو تم نے اختیار کیا ہے؟ کیا تلواریں کھینچ کر اسی رسول کی اولاد کو ذبح کر کے کہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو, تو کیا یہ اجر رسالت ادا کر رہے ہو کہ یہ مودت کا مظاہرہ کرو؟ یہ کون سا انداز ہے؟ یہ جو امام کا جملہ ہے کہ کیا اس کے بعد تمہیں سمجھ میں آتا ہے کہ تمہارے لیے حلال ہو سکتا ہے میرا قتل کرنا, اور میری ہتک حرمت کرنا یہ تمہارے لیے جائز ہو سکتی ہے. یہ ہے پہلا حصہ. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں اچھا اس کو بھی ہٹا دو کہ میرا نسب کیا ہے, میرا رسول اللہ سے کیا تعلق ہے, میری ماں کون ہے, میرے باپ کون ہے, سب ہٹا دو. اب میں تم سے دوسری بات پوچھتا ہوں, کیا میرے بارے میں اللہ کے رسول کا یہ قول تم تک پہنچا ہے؟ اولم یبلغکم قول مستفیض, ایسا قول کہ جو متواتر ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالا, کہ اللہ کے رسول نے کہا میرے بارے میں اور میرے بھائی کے بارے میں, ہذان سیدہ شباب اہل الجنہ, کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کیا یہ قول تم نے سنا؟ آج بھی صحاح ستہ کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جنت کے جوانوں کے سردار کون ہیں؟ حسن اور حسین. تو امام فرماتے ہیں کہ یہ جملہ تم تک پہنچا ہے, یہ جملہ یعنی نسب کو چھوڑ دو کہ کیا تعلق ہے, اس کو بھی بھول جاؤ, یہ بتاؤ کہ یہ تم تک بات پہنچی ہے کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اب تم بتاؤ کہ مر کے کہاں جانا چاہتے ہو, مر کے کہاں جانا چاہتے ہو, جہنم میں یا جنت میں؟ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ جنت کے جوانوں کے سردار کو قتل کر کے جب مرو گے تو جنت میں جاؤ گے؟ تم کو لگتا ہے کہ اس طرح سے تمہیں جنت مل سکتی ہے؟ آپ نوٹ کیجئے گا, یہ حسین ابن علی کا کنوینس کرنے کا انداز ہے, نصیحت کرنے کا انداز ہے کہ اگر تم مانتے ہو کہ جنت کے جوانوں کا سردار مجھے اور میرے بھائی کو کہا, تو کون سی عقل تم کو اس نتیجے تک پہنچاتی ہے کہ جنت کے جوانوں کے سردار کو قتل کرو گے اور پھر اس کے بعد اسی جنت کے اندر جاؤ گے کہ جس کے جوانوں کے سردار کو تم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ہے؟ ڈز دس میک اینی سینس؟ واقعی تم کو لگتا ہے کہ یہ کوئی معقول بات ہے؟ پھر امام فرماتے فَإِن صَدَّقْتُمُونِي, اگر تم میری اس بات کی تصدیق کرو, اور میں نے کبھی کوئی غلط بیانی نہیں کی, کبھی جھوٹ نہیں کہا, تو پھر تمہارے لیے بات بالکل واضح ہو جائے گی, اور اگر تم میری اس بات کو قبول نہیں کرتے تو آج بھی سرزمین پر, روئے عرض پر, دنیا میں پیغمبر اکرم کے وہ ساتھی موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. سلو جاؤ, جا کر پوچھو جابر ابن عبداللہ انصاری, زید بن ارکم, ابو سعید خدری, سہیل ابن سعد الساعدی, انس بن مالک, یہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کے نام لیے ہیں حسین ابن علی نے, کہ جاؤ اور جا کر پوچھو ان سے. جابر صاحب واقف ہیں, حدیث قصہ کے راوی ہیں, کربلا کے پہلے زائر ہیں, پانچویں امام تک پیغمبر اکرم کا سلام انہوں نے پہنچایا, جابر بن عبداللہ انصاری. زید بن ارکم یہ صحابی رسول ہیں جو کوفہ میں موجود تھے جب عبیداللہ ابن زیاد نے امام کے دندان مبارک کے ساتھ گستاخی کی اور وہ چیخ کر احتجاج کرنے لگے کہ خبردار یہ چھڑی ہٹا لے, اس لیے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پیغمبر اکرم جھک جھک کر ان لبوں کے بوسے دے دیتے. یہ وہی زید بن ارکم. ابو سعید خدری غیر معمولی شہرت رکھتے تھے جنت البقیع میں, آج بھی ان کی قبر معروف ہے, پتہ ہے لوگوں کو کہ جنت البقیع میں, ورنہ زیادہ تر صحابہ کرام کی قبریں ان کی نشاندہی نہیں ہے, مگر آج بھی احاطے کے اندر ان کی قبر موجود ہے, جناب ابو سعید خدری. اسی طریقے سے سہل ابن سعد الساعدی جن کا نام لیا ہے امام نے کہ جاؤ ان سے جا کر پوچھو, یہ سہل بن سعد الساعدی وہی ہیں کہ جب دمشق میں یہ قافلہ داخل ہوا تھا تو سہل ابن سعد الساعدی وہاں پر موجود تھے, اور ان کو جب پتا چلا تھا کہ حسین ابن علی کا سر نوک نیزہ پر بلند ہے, پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور آئے تھے سید سجاد کے پاس کہ فرزند رسول کوئی خدمت ہے میرے لائق, میں اس وقت کچھ کر سکتا ہوں؟ تو جناب زینب نے کہا تھا کہ بیٹا ان سے کہو کہ کچھ ایسا کریں کہ ان تماشائیوں کی نظریں ہم تک نہ پہنچیں, جس پر چوتھے امام نے کہا تھا کہ اگر ہو سکے تو جو نیزہ بردار سر حسین اور سر شہدا کو لے کر آگے جا رہے ہیں ان کو آمادہ کرو کہ تھوڑا اور آگے چلے جائیں تاکہ تماشا دیکھنے والے تماشا اس بات کا دیکھیں کہ نیزے پر سر موجود ہیں, ان بیویوں کے چہرے پر ان کی نظریں نہ پڑیں. یہ مکالمہ جس شخصیت سے ہوا تھا ان کا نام ہے سہل ابن سعد الساعدی, اور ان کا بھی نام امام نے اس موقع پر لیا ہے, جابر, ابو سعید خدری, زید بن ارکم, انس بن مالک, جناب سہل ابن سعد الساعدی. جا کر پوچھو, یہ تم کو بتائیں گے کہ انہوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کیا یہ سننے کے بعد بھی تمہارے ہاتھ تھر تھراتے نہیں ہیں؟ تمہارے ہاتھوں میں کپ کپی تاری نہیں ہوتی؟ تمہاری تلواریں لہرانے کے بجائے نیام میں نہیں جاتی؟ کیا یہ سننا کافی نہیں ہے کہ تم میرے قتل کے ارادے سے باز آ جاؤ, میرے خون کے بہانے کے ارادے سے باز آ جاؤ؟ اس موقع پر شمر نے پھر امام کی بات کو قطع کیا اور اس نے کیا کہا, وہ کہتا ہے کہ ہوا یا عبداللہ علی حرفن, کہ میں اللہ کی عبادت ایک حرف پر کرتا ہوں. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ طنز ہے, اور ایسا طنز ہے کہ جس میں خود وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے. یعنی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ جس میں منافقین کے لیے کہا گیا ہے کہ من الناس من یعبد اللہ علی حرفن, کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی عبادت بس ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک حرف پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے, تفسیر سب اپنی جگہ پر, مگر مختصر بات کی جائے یہ منافقوں کے بارے میں قرآن کی آیت کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ اللہ کی عبادت ایک حرف پر کرتے ہیں, ان کی اس عبادت کو ریجیکٹ کیا خدا نے یہ کہہ کر. اور شمر اس موقع پر ڈھٹائی کے ساتھ, بے شرمی کے ساتھ, بے حیائی کے ساتھ وہ کہتا ہے بھائی میں ان لوگوں میں سے ہوں, یہ آپ کسے خطاب کر رہے ہیں, میں ان لوگوں میں سے ہوں جس میں آپ کے قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہ تو ایک حرف پر عبادت کرتے ہیں, میں انہی لوگوں میں سے ہوں, تو ہم کو تمہاری کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ وہ موقع تھا جب جناب حبیب ابن مظاہر اسٹیپ ان کرتے ہیں. جناب حبیب ابن مظاہر نے آگے بڑھ کر امام کی طرف سے جواب دیا, اور جواب بھی کیا دیا, زبردست جواب دیا. جناب حبیب فرماتے ہیں کہ اے شمر, تو جو کہہ رہا ہے کہ تو ایک حرف پر عبادت کرتا ہے قرآن کے مطابق, تو منافق ہے, مگر میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ ایک نہیں, تو 70 حروف پر خدا کی عبادت کرتا ہے, یعنی جتنا قرآن نے کسی کو منافق کہا ہے تو اس سے بھی 70 گنا بڑا منافق ہے. یہ جناب حبیب ابن مظاہر نے اس موقع پر جملہ کہا. اور پھر اس کے بعد اگلی بات کی, ہاں ایک بات کی میں تائید کرتا ہوں, یہ جو تو کہہ رہا ہے نا کہ تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں, یہ بالکل سچ ہے, اس لیے کہ حسین کا کلام تیرے فہم و ادراک اور اندازے سے ماورا, تو نہیں سمجھ سکتا, اس لیے کہ تو ان لوگوں میں شامل ہے کہ جن کے لیے قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم, کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا, تب اللہ علی قلوبہم, تو ان لوگوں میں شامل ان کی حرکتوں کی وجہ سے, ورنہ خدا کو کوئی شوق نہیں ہے کہ کسی کو خواہ مخواہ ہدایت سے محروم کرے. یہ گفتگو جناب حبیب ابن مظاہر کا جواب, اور اب حسین ابن علی اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اچھا فرض کرو کہ تم نے یہ جملہ نہیں سنا ہوا, اگرچہ یہ جملہ سب نے سنا ہوا ہے, فرض کرو کہ تم نے یہ نہیں سنا ہوا, تو کیا اس میں بھی تمہیں شک ہے کہ میرے نانا محمد مصطفیٰ ہیں, میری ماں فاطمہ زہرا ہیں, میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں, کیا اس میں بھی تمہیں شک ہے؟ یقین جانو کہ اس وقت ما بین المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب کے درمیان اگر ڈھونڈو گے اپنے درمیان یا کہیں اور, تو میرے علاوہ تمہیں کوئی دوسرا نہیں ملے گا کہ جس کو یہ شرف حاصل ہو کہ وہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا بیٹا ہے, کا کوئی دوسرا نہیں. ایک میرا بڑا بھائی تھا جو شہید ہو چکا, اور دوسرا میں, ہم دو کے علاوہ اس وقت کوئی نہیں. بڑے بھائی کی شہادت کے بعد میں اکیلا یکا و تنہا ایکسکلوسیولی اس وقت روئے عرض پر تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. ان ابنو بنت نبیکم خاصا. اب اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اچھا نسب کو بھی ہٹا دو, کہ کیا نسب ہے اس کو بھی ہٹا دو, یہ بھی ہٹا دو کہ میرے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا, اب مجھے یہ بتاؤ کہ مجھ سے لڑ کیوں رہے ہو, کیوں تلواریں کھینچی ہوئی ہیں تم نے, کیوں میرا خون بہانا چاہتے ہو, یہ تو بتاؤ وجہ کیا ہے. پھر امام نے تین چیزیں بیان کی, کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے, اتطلبونی بقتیل, کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے کہ جس کا مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو, کیا میں نے کسی کو زخمی کیا ہے کہ جس کا مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو, یا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے کہ جس کا تم مجھ سے حساب کتاب لینا چاہتے ہو, مجھ سے لڑ کیوں رہے ہو, یہ تو بتاؤ. اس موقع پر جب امام نے یہ ارشاد فرمایا, سامنے کسی کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, یعنی امام کہہ رہے تھے بتاؤ تو صحیح کہ چارج شیٹ کیا ہے, مجھ پر کیا فرد جرم تم عائد کرتے ہو, اور سامنے کسی کے پاس کہنے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا, سب کے سب سائلنٹ. اس موقع پر امام نے بعض سرداروں کے نام لیے اور یہ کہا, شبس بن ربی, حجار بن ابجر, قیس بن اشس, یزید بن حارث, اور کہا الم تکتبو الیا, کیا تم سب نے مجھے خطوط نہیں لکھے تھے, کیا تم لوگوں نے مجھے خطوط نہیں لکھے تھے؟ میں پھر آپ کو یاد دلا رہا ہوں, خطوط لکھنے والوں میں حبیب ابن مظاہر بھی تھے جو اس طرف ہے حسین کی طرف, خطوط لکھنے والوں میں مسلم بن اوسجہ بھی تھے جو حسین کی طرف, خطوط لکھنے والوں میں بلکہ لانے والوں میں سعید بھی تھے جو اس طرف, خطوط لکھنے والوں میں عابس ابن شبیب شاکری بھی تھے جو اسی طرف ہیں جس طرف حسین ابن علی ہیں, انہوں نے اپنا وعدہ وفا کیا, اس میں کوئی کمی نہیں. مگر یہ جو دنیا دار انسان جو سامنے موجود ہیں, وہ خط لکھ کر نہ فقط یہ کہ اپنے عہد و پیمان پر باقی نہیں رہے بلکہ یزیدی لشکر میں آ گئے. حسین ابن علی ان کو ایکسپوز کرتے ہیں, کیا تم نے یہ جو تم سردار لشکر بنے ہوئے ہو, کیا تم لوگوں نے خطوط نہیں لکھے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے کوئی خط نہیں لکھا تھا. امام کہتے ہیں سبحان اللہ, اتنا بڑا کھلا جھوٹ, تم سب نے خطوط لکھے تھے اور تم اپنی اس بات سے مکر رہے ہو. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں ایوہ الناس, چھوڑو اس بات کو خط لکھے تھے یا نہیں لکھے تھے, اس کرہ تمونی, اگر تمہیں میرا آنا ناگوار ہے, فدعونی, میرا راستہ چھوڑ دو, انصرف عنکم الی مأمنی من الارض, تو میں کسی چلا جاتا ہوں ایسی جگہ پر کہ جہاں پر امن و امان کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار سکوں, میرے لیے راستہ چھوڑو. کیوں راستہ روکا ہوا ہے تم نے میرا, یہ کیوں میرا راستہ تم نے بلاک کیا ہوا ہے, کس سبب سے؟ میرا راستہ چھوڑ دو. اس موقع پر ایک بات جو آئی وہ کیا ہے, اس موقع پر بات یہ آئی قیس بن اشعث کی طرف سے. قیس بن اشعث نے کہا کہ حسین آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے. اب امام نے کہا کہ اچھا, اس کا مطلب تمہارا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے, نہ تم کسی قتل کا قصاص لینے کے لیے آئے ہو, نہ کسی زخم کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے ہو کہ میں نے کسی کو زخمی کیا ہے, نہ ہی تم یہ کہنے کے لیے آئے ہو کہ میں نے کسی کا مال کوئی لوٹا ہے, تو تمہارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو بالآخر یہی معاملہ ہے نا کہ تم مجھ سے اس بات کے طلبگار ہو کہ میں یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتا. تو اپنے کسی ایجنڈے پر نہیں ہو, تم تو یزیدی بن کر آئے ہو, تم یزیدی بن کر آئے ہو, اتنا تو طے ہو گیا نا کہ تم یزید کی وکالت کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہو. امام فرماتے ہیں کس سے؟ قیس بن اشعث سے. یہ قیس بن اشعث کون ہے؟ اس قیس بن اشعث کو پہچانیے گا, یہ قیس بن اشعث محمد بن اشعث کا بھائی ہے. محمد بن اشعث وہ ہے کہ جو جناب مسلم بن عقیل کے قتل میں انوالو تھا. حسین جانتے ہیں محمد بن اشعث کو, قیس بن اشعث موجود ہے, محمد بن اشعث کا بھائی ہے. اگر آپ محمد بن اشعث کو بھی نہیں پہچان پائے تو میں تیسرا نام لیتا ہوں, آپ فوراً پہچان جائیں گے, جودہ بنت اشعث. قیس بن اشعث, محمد بن اشعث, جودہ بنت اشعث, اب تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اب دیکھیے کہ امام حسین کیا فرماتے ہیں, انت اخو اخی کا, تو اپنے بھائی ہی کا تو بھائی ہے. اے قیس بن اشعث, تو محمد بن اشعث ہی کا بھائی ہے نا. اتورید و ان یطلبک بنو ہاشم بے اکثر من دم مسلم بن عقیل, کیا تو چاہتا ہے کہ بنو ہاشم مسلم بن عقیل کے خون کے جس طرح سے تجھ سے طلبگار ہیں اس سے زیادہ کے طلبگار ہو جائیں؟ یعنی آلریڈی تیرے دامن پر مسلم بن عقیل کا خون تو ہے, تو چاہتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی بنو ہاشم کا اور بہت سا خون, اس سے بھی تو اپنے ہاتھ کو رنگین کرے. اب حسین کا جواب سنیے, لا واللہ, بیعت اور مجھ سے بیعت کا مطالبہ, لا واللہ نہیں ہو سکتا, اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا. لا اوتیہم بیدی اعتا الذلیل, میں کسی ذلیل انسان کی طرح سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر نہیں رکھوں. یہ حسین کا جواب. نصیحت سننی ہے, تم نے سنی, امر بالمعروف کا پورا پیغام تم کو بتایا, نہیں عن المنکر کا پیغام تم کو سمجھایا, تم کو نصیحت کی اپنے آپ کو جہنمی مت بناؤ, اور پھر مجھ سے مطالبہ کس چیز کا کر رہے ہو کہ میں یزید کی بیعت کروں, اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ. لا واللہ ہے, نہیں ہو سکتا, اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا. لا اوتیہم بیدی اعتا الذلیل, میں کسی ذلیل انسان کی طرح سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر نہیں رکھوں گا. ولا اقر اقرار العبید, اور میں کسی غلام کی طرح سے بیعت قبول نہیں کروں گا. یہ کون سا حسین کا نیا موقف ہے؟ پہلے دن سے حسین یہی کہہ رہے ہیں, اس سے پہلے بھی ابھی جو آپ نے نعرہ سنا یہ امام حسین کے الفاظ ہیں. جب امام سے پہلے بھی بیعت کا مطالبہ کیا گیا تھا تو امام نے کیا کہا تھا؟ الا, آگاہ ہو جاؤ, ان الدعی ابن الدعی, وہ بد نصب جو کہ خود بھی بد نصب کی اولاد ہے. ان الدعی ابن الدعی, یہ بد نصب جو خود بھی بد نصب کی اولاد ہے. قد رکعت بین اسنتین, اس نے مجھے دو آپشنز دیے ہیں کہ ادھر دس اور دیٹ, کیا یا میں اس کو لے لوں یا میں اس کو لے لوں, اور وہ دو آپشنز کیا ہیں؟ بین السلہ والذلہ, کہ یا میں ذلت کو قبول کروں یا ذلت کو قبول کروں. ذلت آپ جانتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, ہیومیلیشن, ڈسگریس, تذلیل, توہین کا ایک آپشن یہ ہے کہ میں ذلت کو قبول کروں, اور دوسرا آپشن کیا ہے, صلہ. ذلت کے مقابلے میں صلہ. صلہ کا مطلب کیا ہے؟ صلہ کا مطلب ہے تلواروں کی آنچ, جنگ کی حرارت, جنگ کی گرمی کا. میرے پاس دو آپشنز ہیں, یا میں ذلت کو قبول کروں یا تلواروں کی آنچ کو قبول کروں. یہ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا میں یہ یا یہ. حسین ابن علی کے لیے یہ کوئی مشکل فیصلہ نہیں ہے. پھر یہ جملہ امام نے کہا کہ ہائی ہاتھ من الذلہ, امام نے اس موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا. دور ہے دور ہے دور ہے, ذلت کی مجال نہیں ہے کہ ہم آل محمد کے قریب آ سکے. دور ہے ذلت ہم سے, ہائی ہاتھ میں نہ ذلت. یہاں پر آپ غور فرمائیے کہ حسین ابن علی آگے کیا کہتے ہیں, جملہ ابھی بھی مکمل نہیں ہوا. حسین کہتے ہیں کیوں ذلت ہم سے دور ہے, کیوں میں ذلت قبول نہیں کر سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ مجھے خدا کا قرآن اجازت دیتا ہے کہ میں ذلت قبول کروں, نہ مجھے مصطفیٰ کا فرمان اجازت دیتا ہے کہ میں ذلت قبول کروں. نہ قرآن نہ مصطفیٰ کا فرمان. اور پھر شہزادی کو جو خراج تحسین پیش کیا ہے حسین ابن علی نے, جس طرح سے سیدہ عالم کا ذکر کیا ہے حسین ابن علی نے, نہ مجھے خدا کا قرآن اجازت دیتا ہے کہ میں ذلت قبول کروں, نہ مجھے مصطفیٰ کا فرمان اجازت دیتا ہے کہ میں ذلت قبول کروں, نہ وہ گود جس میں پل کر میں بڑا ہوا ہوں, مجھے اس گود کی حرارت بھی اجازت نہیں دیتی, مجھے وہ پرورش بھی اجازت نہیں دیتی, مجھے شیر فاطمہ زہرا اجازت نہیں دیتا کہ میں ذلت کو قبول کروں. یہ ممکن نہیں ہے. اور یہاں پر اب جو غور طلب بات ہے وہ یہ کہ حسین ابن علی آپ کہہ رہے ہیں کہ ذلت آپ قبول نہیں کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر تو آپ قتل ہو جائیں گے. بین الصلہ و ذلہ, تو اگر آپ تلواروں کی آنچ, تلواروں کی حرارت اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں تو سر قلم ہو جائے گا. تو جب سر قلم ہو جائے گا تو پھر آپ کا لاشا زمین کربلا پر ہوگا, اس کو پامال کر دیا جائے گا. یہ ذلت نہیں ہے, یہ ذلت نہیں ہے. اس کے لیے حسین نے لفظ استعمال کیا انتہا کو حرمتی, قتلی و انتہا کو حرمتی, جو پہلے لفظ آ چکا ہے اگر آپ فالو کر رہے ہیں. حسین ابن علی کہتے ہیں بالکل یقیناً اگر ایسا کوئی کرے گا تو حتک حرمت کرے گا. کس کی؟ میری. جی ہاں, صرف میری نہیں, پنجتن کی. صرف پنجتن کی نہیں, تمام رسولوں کی. صرف رسولوں کی نہیں, پروردگار کی. یہ نہ فقط یہ کہ معصیت ہوگی, گناہ ہوگا, گناہ کبیرہ ہوگا, نہیں, صرف گناہ کبیرہ نہیں ہوگا, شرک اور کفر ہوگا. یہ شرک اور کفر تک بات جائے گی. کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا. لیکن اگر میں اس کو قبول نہ کروں تو کیا کروں؟ میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں. یہ یاد رکھنا, محل مل جائے گا, نوکر چاکر مل جائیں گے, خدام مل جائیں گے, رنگین دسترخوان مل جائے گا, مگر تم جس کو عزت سمجھتے ہو خدا کی نظر میں وہی ذلت ہے, اور جس کو تم ذلت سمجھ رہے ہو وہ خدا کی نظر میں عزت ہے. حرام ہونے کے باوجود, گناہ ہونے کے باوجود, گناہ کبیرہ ہونے کے باوجود, کفر اور شرک ہونے کے باوجود, یاد رکھنا یہ دنیا کے معیارات کے اعتبار سے حتک حرمت ہے, مگر ایک مظلوم کو اس پر کب شرمندگی ہے کہ وہ خدا کی راہ میں جد و جہد کرتے ہوئے مظلومیت کو قبول کرے. وہ اگر صبر کر رہا ہے اپنے اس مظلوم ایٹیچیوڈ کے اوپر, تو یہ اس کے لیے ذلت کیسے ہو گئی؟ یہ یاد رکھیے گا, اس پورے سفر میں حسین ابن علی اور حسین ابن علی کے بعد جناب زینب اور سید سجاد, ان کا مشن یہ ہے کہ بتلایا جائے کہ عزت اور ذلت کا قرآنی تصور کیا ہے. جو آیت آپ نے سنی مسلسل آپ سماعت فرما رہے ہیں, اس کے اندر کیا الفاظ ہیں؟ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. گمان بھی نہ کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے وہ مر گئے, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس مسلسل رزق پا رہے ہیں. اگر وہ اپنے رب کے پاس مسلسل رزق پا رہے ہیں تو پروردگار یہی تو سمجھانا چاہتا ہے کہ عزت اور ذلت کے معیار کو سمجھو. جس کو تم نے اپنے خیال میں قتل کر کے مار دیا تھا اس کے لیے ہم حیات جاوید کا اعلان کر رہے ہیں, ہم اس کے لیے حیات جاوید کا اعلان کر رہے ہیں. کیا اس کے بعد بھی تمہیں حیرانی ہے کہ عزت اور ذلت کا قرآنی معیار کیا ہے؟ یہ آیت جناب زینب نے دربار یزید میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمائے, خطبہ دیا جناب زینب نے, اس میں ارشاد فرمایا. جب اس نے اسی عزت اور ذلت کے حوالے سے گفتگو کی تھی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز, شہادت بالآخر جسم کٹا پھٹا, خون بہ گیا, سر نوکے نیزہ پر ہے, اگر ایسا ہی مان لیا جائے کہ اس کو ذلت کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے شہید ہوئے وہ سب کے سب ذلیل ہو گئے. یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر ایک زن بدکار کے پاس بھیجا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ یحییٰ ذلیل ہو گئے. اگر زکریہ علیہ السلام کا جسم آرے سے دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زکریہ علیہ السلام ذلیل ہو گئے. کیا یہ عزت اور ذلت کا قرآنی معیار ہے؟ وہ کرنے والے گنہگار ہیں, وہ کرنے والے مجرم ہیں, وہ کرنے والے کافر ہیں, وہ کرنے والے مشرک ہیں, مگر جن پر یہ ظلم ہو رہا ہے وہ ذلیل ہو گئے. یہ حسین ابن علی کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب تم نے معیار کو نہیں پہچانا. یہ یاد رکھنا, خدا کی نظر میں حرام کا محل اگر کسی نے حاصل کیا ہے تو وہ خدا کی نظر میں صاحب عزت نہیں ہو جاتا, اور اگر حلال پر اکتفا کرتے ہوئے کوئی مزدور رات کو فٹ پاتھ کے اوپر اینٹ کو تکیہ بنا کر سو جاتا ہے تو خدا کی نظر میں الکاسب حبیب اللہ, وہ حلال کمانے والا اللہ کا محبوب ہے. وہ حرام کے محل میں رہنے والا جتنے بھی ششکے دنیا کو دکھلا لے, جتنے بھی فلیکسز کا مظاہرہ کر لے, جتنے بھی شوشہ کر لے, یاد رکھیے گا کہ پروردگار کی نظر میں وہ صاحب عزت نہیں بن جاتا. قارون کا محل اور قارون کی دولت اسے صاحب عزت نہیں بنا سکتی. پیغمبر کہہ رہے ہیں الفقر و فخری, میرا فقر میرے لیے باعث فخر ہے, میرا فقر مجھے ذلیل نہیں بناتا, مجھے صاحب عزت بناتا. کیا قرآن کا عزت اور ذلت کا معیار ہے؟ اس کو تو انسان سمجھے. اور پھر اس کے بعد جب حسین ابن علی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ عزت اور ذلت کا معیار کیا ہے تو علی اکبر کو میدان میں بھیجتے ہیں کہ شبیہ رسول ہیں. میدان کربلا کے اندر پہلی قربانی بنی ہاشم کی, تو محققین کا قول, ایک قول کے پہلے شہید, ایک قول کے آخری شہید, مگر دونوں صورتوں میں شبیہ رسول میدان کربلا میں جا رہے ہیں. اور حسین کا اذن اور اجازت دینے کا انداز بھی بڑا نرالا ہے کہ باقاعدہ ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا, پروردگار کی بارگاہ میں مناجات شروع کی, اللہم اشہد لا الہ الا القوم, مالک تو گواہ رہنا. اب وہ جا رہا ہے, اشبہ الناس, جو سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے تیرے رسول سے, صورت میں, سیرت میں, رفتار میں, گفتار میں. کن از اشتکنا زیارت نبی کا نظر نہ الا وجہ ہی, جب کبھی دل چاہتا تھا کہ ہم تیرے نبی کا چہرہ دیکھیں ہم اکبر کو دیکھ لیتے تھے. اور اب وہی شبیہ رسول ہے کہ جو میدان میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہے. جناب علی اکبر نے یہ دعا سنی, سمجھ گئے کہ بابا نے مجھے اجازت دی ہے, فرس پر سوار ہوئے, گھوڑے پر بیٹھے اور میدان میں جانے لگے. حسین آواز دیتے ہیں اکبر کہاں جا رہے ہو؟ کہ بابا آپ نے اجازت دے دی, میدان میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں. کہا کہ ہاں میں نے تو اجازت دے دی, مگر ابھی جا کر ماں سے بھی اجازت لے کر آؤ اور پالنے والی پھوپھی زینب سے بھی اجازت لے کر آؤ. اکبر کے لیے ہزاروں کے لشکر کا مقابلہ کرنا آسان ہے, مگر ماں کو کیسے بتائیں کہ تیرا لال میدان میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہے. آئے جناب لیلہ کے خیمے میں اور جناب اکبر اپنا سوال بھول گئے. ایک منظر عجیب دیکھا جس دیکھ کر اکبر اپنا سوال بھول گئے. منظر کیا تھا؟ منظر یہ تھا کہ جناب لیلہ مسلح بچھا کر نماز کی تیاری کر رہے ہیں, تو بجائے اجازت لینے کے ایک سوال کر لیا کہ اماں کوئی خاص نماز ہے کہ جس کا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ تو جناب لیلہ فرماتی ہیں کہ ہاں میرے لال علی اکبر, میں نے منت مانی ہے کہ جب تیرا لاشا آئے گا تو میں دو رکعت نماز پڑھوں. جناب علی اکبر نے اس منت کا جب ذکر سنا تو کہنے لگے اماں آپ نے تو میری مشکل حل کر دی, میں تو سوچ رہا تھا کہ کیسے آپ کو اطلاع دوں گا, یہی بتانے کے لیے آیا تھا کہ اب کچھ دیر کے بعد میرا لاشا آنے والا ہے. تو جناب لیلہ فرماتی ہیں میرے لال جلد میدان میں جا, جلد تیرا لاشا آئے تاکہ جلد میں اپنی منت کو بڑھا سکوں. علی اکبر جناب لیلہ سے رخصت ہو کر آئے دوسرے خیمے میں جہاں پر جناب زینب پالنے والی مہربان پھوپھی موجود ہیں, اور جناب زینب کے پاس آ کر ان کی گود میں سر رکھ دیا. یہ چند لمحوں کی داستان ہے. گود میں سر رکھ دیا اور جناب زینب جس طرح سے مہربان پھوپھی کیا کرتی تھی اپنی انگلیوں سے اکبر کے بالوں میں کنگھی کرنا شروع کر. جناب علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں ایک سوال کا جواب آپ سے چاہیے. جناب زینب کہتی ہیں بیٹا ہنگامے جنگ ہے, بابا کے پاس ہونا چاہیے, آپ کو یہاں کہاں اور یہ سوال کرنے کا کون سا موقع ہے؟ کہا کہ نہیں پھوپھی اماں, آج تک جو پوچھا جو مانگا آپ سے مانگا, آپ سے پوچھا, اس سوال کا جواب بھی آپ سے چاہیے. تو جناب زینب فرماتی ہیں کہ ہاں اکبر میرے لال کہو کیا سوال ہے؟ سوال بس اتنا سا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا دادی فاطمہ زہرا کا؟ وہ جناب ثانیہ زہرا، وہ جناب زینب جو بڑے پیار سے اکبر کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی انگلیوں سے، اچانک جلال کے ساتھ کھڑی ہو گئیں، چہرہ سرخ ہو گیا اور کہنے لگی، اکبر اتنے سمجھدار ہو کر یہ کیا سوال کیا؟ کہاں فاطمہ زہرا، کہاں زینب؟ کہ زینب تو زہرا کی ایک ادنا کنیز کا نام ہے۔ جناب علی اکبر کو موقع مل گیا، کہنے لگے کہ پھوپھی اماں جب بات ایسی ہے نا تو آج ایک کام تو کریں کہ حسین جو زہرا کے لال ہیں، زہرا کے لال پر اپنے لال کو قربان کر دیں۔ اب جناب زینب کہتے ہیں، بیٹا کچھ کہنے کے لیے باقی نہیں رہا، تم نے تو مجھے بالکل اسپیچ لیس کر دیا۔ شاید کسی اور طرح سے پوچھتے تو مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا جواب دیتی، مگر اب تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، جاؤ میں نے تمہیں قربان کیا۔ اور علی اکبر اب جب آنے لگے تو خیمے میں بیبیاں آنا شروع ہو گئیں، اور سب کو اطلاع مل چکی ہے کہ اب اکبر رخصت آخر کے لیے آئے ہیں، تو بیبیاں جمع ہوئی خیمے کے اندر، اور اب ایک ایک بیبی قریب آتی ہے، اکبر کے چہرے کی زیارت کرتی ہے۔ اکبر باہر جانا چاہتے ہیں تو خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور گرتا ہے۔ یہ لشکر یزید کا پرچہ نویس رپورٹر یہ بیان کرتا ہے کہ کسی شہید کو خیمے سے باہر آنے میں اتنا وقت نہیں لگا کہ جتنا علی اکبر کو تاخیر ہوئی، اور یہاں تک کہ حسین ابن علی کو آنا پڑا۔ بات کیا تھی، یعنی یہ اتنی تاخیر کیوں ہو رہی تھی؟ جب اکبر نکلنا چاہتے کبھی کوئی پھوپھی آ کر لپٹ جاتی، کبھی کوئی بہن آ کر لپٹ جاتی، اے بھیا علی اکبر ایک مرتبہ اور اپنا چہرہ دکھا دو، آج کے بعد یہ چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں، بیبیوں کیوں یہ چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا؟ آپ کو یہ چہرہ دیکھنا نصیب ہوگا، اور بار بار یہ چہرہ دیکھنا نصیب ہوگا، بس فرق اتنا ہے کہ آج آپ کو دوش پر چہرہ نظر آ رہا ہے، اور آج کے بعد یہ چہرہ آپ کو نوک نیزہ پر بلند نظر آئے۔ حسین ابن علی کو آ کر انٹروین کرنا پڑا، اور فرمانے لگے، بیبیوں مسافر کا راستہ چھوڑ دو، میرے اکبر کو میدان جانے میں تاخیر ہو رہی ہے، بیبیاں ہٹ گئیں۔ اور علامہ اظہر حسن زیدی فرماتے ہیں کہ اب جب اکبر باہر جانے لگے تو ایک کونے سے آواز آئی، بھیا اکبر سب سے مل لیے کیا، ہم سے نہ ملو گے؟ اور علی اکبر نے کونے میں دیکھا تو نظر آیا بیمار امام کمر کو تھامے باہیں پھیلائے ہوئے، کوشش کر رہا ہے کہ باہیں پھیلائے اور اکبر کو سینے سے لگائے۔ علی اکبر سید سجاد کے نزدیک ہوئے، دونوں بھائی بغلگیر ہوئے، یہ بھائیوں کی آخری ملاقات ہوئی۔ اور اب علی اکبر جب خیمے سے باہر گئے ہیں تو گھوڑے پر بیٹھ کر میدان میں جانے لگے، محسوس ہوا کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اکبر نے مڑ کر دیکھا تو حیران ہو گئے، گھوڑے سے فوراً زمین پر آ گئے، ارے بابا آپ کہاں زحمت کر رہے ہیں؟ حسین یہ کہتے ہوئے آگے آگے آ رہے تھے، محلن محلن، اے بیٹا اکبر آہستہ، اے بیٹا اکبر آہستہ۔ جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار بڑھ رہی تھی حسین بھی دوڑ رہے تھے۔ اکبر نے کہا، بابا یہ تو گستاخی ہو جائے گی، آپ نے تو مجھے اجازت دے دی تھی تب میں میدان میں گیا۔ حسین کہتے ہیں، ہاں میرے لال اکبر، کاش تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہو۔ حسرت بھرا جملہ، کاش تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا تو تجھے اندازہ ہوتا کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کو کس دل سے میدان میں مرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مگر جاؤ اکبر، تم پیارے ہو، اسلام تم سے بھی پیارا ہے، میں نے اسلام پر تم کو قربان کیا۔ اور اب اکبر پھر سے پشت فرس پر بلند ہوئے اور بیٹھے، اور اب میدان میں گئے، اکبر پشت فرس پر ہیں، حسین کہاں پر ہیں؟ حسین اکبر کا جہاد دیکھنے کے لیے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے۔ زینب کہاں پر ہے؟ زینب کو اکبر نظر نہیں آ رہے، مگر حسین کو دیکھنے کے لیے خیمے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اور اب لیلہ کہاں پر ہیں؟ لیلہ حسین کو نہیں دیکھ پا رہے، مگر زینب کو دیکھنے کے لیے خیمے کے پردے کو الٹ کر مصلی عبادت پر آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اکبر گھوڑے پر ہیں، حسین ٹیلے پر ہیں، زینب خیمے کے دروازے پر ہیں، لیلہ مصلی عبادت پر ہیں۔ اکبر کی نظریں فوج پر ہیں، حسین کی نظریں اکبر پر ہیں، زینب کی نظریں حسین پر ہیں، لیلہ کی نظریں زینب پر ہیں۔ اور کچھ دیر کے بعد منظر بدلا، اکبر گھوڑے سے گرے، حسین ٹیلے سے گرے، زینب در خیمہ پر گری، اور لیلہ شکر کے سجدے میں گری۔ شکرن للہ، शुक्रन लिल्ला, शुक्रन लिल्ला। हुसैन गिरे और खड़े हुए, संभलने की कोशिश करने लगे, आगे बढ़े तो कैसे, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ देर के लिए हुसैन को नजर कुछ नहीं आ रहा और फरमाते हैं उदूनी या बुनैया, ए मेरे लाल अली अकबर, बाप को नजर कुछ नहीं आ रहा, आवाज दो ताकि तेरी आवाज के सहारे तुझ तक पहुंच सकूं। करीब आए और अब अकबर का लाशा देखा, अकबर के आखिरी लम्हात हैं, अकबर को देखा, करीब आए और फिर अकबर को उठाना चाहा और कहने लगे अकबर परेशान मत होना, मैं तुम्हें खेमे की तरफ लेकर चलता हूं। मगर जब उठाना चाहते हैं अकबर को नहीं उठा पाए, अकबर को नहीं उठा पाए, और जब नहीं उठा पाए तो कहने लगे मेरे लाल अकबर, तुम भी तो बाबा की कुछ मदद करो, तुम भी तो बाबा की कुछ मदद करो। कहा बाबा मैं क्या खिदमत कर सकता हूं? कहा बेटा अपनी बाहें मेरे गले में डाल दो, अपनी बाहें मेरे गले में डाल दो। अकबर ने एक हाथ हुसैन के गले में डाला मगर दूसरा हाथ सीने से नहीं हटाया। हुसैन कहते हैं अकबर ये दूसरा हाथ? कहा बाबा अगर गुस्ताखी ना हो तो मुझे मजबूर ना करें, मैं ये हाथ सीने से हटाना नहीं चाहता। हुसैन कहते हैं क्या छुपाना चाहते हो? कहा बाबा आप देख नहीं पाएंगे, बाबा आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बाबा आप तहम्मुल नहीं कर पाएंगे। हुसैन ने अकबर को जमीन करबला पर रखा और कहा अकबर जरा सीने से हाथ हटा, तुझे मालूम नहीं है कि तेरा बाप कितना बड़ा साबिर है? हुसैन देखना चाहता है अकबर तू क्या छुपाना चाह रहा है। अकबर ने सीने से हाथ को हटाया, खुदा किसी बूढ़े बाप को अपने जवान बेटे की ये हालत ना दिखाए। हुसैन ने देखा कि बर्छी का टूटा हुआ फल हुसैन के अली अकबर के कलेजे में उलझा हुआ है, और यही वो मंजर है कि जो अकबर छुपा रहे थे। अब हुसैन कहते हैं अकबर बस इतनी सी बात, ये हुसैन से तू छुपा रहा है? घुटनों के बल जमीन करबला पर बैठे और फिर नजफ का रुक करके कहा या अली मदद, या अली मदद। और फिर ये कहकर हुसैन ने बर्छी के फल को खींचना चाहा, बर्छी का फल हिला, अकबर का कलेजा हिला, अकबर के कलेजे का हिलना था, अकबर का लाशा हिला, जमीन करबला हिली, खेमे हिले। और ऐसे में ज़ैनब कहती है ए भैया तुझसे अकेले इस जवान का लाशा नहीं उठाया जाएगा। ज़ैनब मदद के लिए आती है। हुसैन कहते हैं ज़ैनब कम से कम जिंदगी हुसैन में यहां मत आना, ए बनी हाशिम के बच्चों आओ हुसैन की मदद करो ताकि जवान का लाशा उठाया जाए।